الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم حاضرين معزز سامعين اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ کا ایک عظیم فرد بنایا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس عظیم الشان امت میں ہونے کا اعزاز بخشا ہے کہ جو تمام امتوں کی سردار ہے. ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہے. امت کے اندر اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی جوش و خروش، ولولہ، عشق و محبت کے مناظر دکھائی دیتے ہیں اور جا بجا امتی اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس ماہ مبارک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہے اور آپ اسی ماہ مبارک میں دنیا سے تشریف بھی لے کر گئے ہیں. اب اس ماہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا تعلیمات ملی ہیں اور ان تعلیمات کے مطابق ہمیں اس ماہ مبارک میں کیا کرنا ہے، اس بات کو پہچاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اظہار محبت کے لیے اپنی طرف سے کوئی طور طریقہ ایجاد کرنا، اختیار کرنا کہ جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہ ہو، وہ ساری محنت بیکار ہے. یہ دین اسلام ہے، اللہ کا منتخب اور پسندیدہ مذہب ہے. اللہ پاک نے اس میں باریک سے باریک حکم بھی بیان کیے بغیر نہیں چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اپنی امت کی تربیت کے اندر، ان کی تعلیم کے اندر گزری ہے. ہر موقع اور ہر محل کے لیے آپ نے اپنی امت کو اپنی تعلیمات سے نوازا ہے. اس ماہ مبارک کی نسبت سے قرآن و حدیث میں کہیں دور دور بھی کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص عمل، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کا تعلق اس ماہ مبارک کے ساتھ ہو، دور دور بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 63 سال اپنی امت کے درمیان میں گزرے ہیں. آپ کی پوری مبارک زندگی اور آپ کے بعد صحابہ اکرام کا پورا مبارک دور، وہ ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے، واہیات سے بالکل صاف شفاف، اور آپ نے آنے والی اپنی امت کے لیے کوئی بھی تعلیم چھوڑی نہیں، کامل مکمل رہنمائی دے کر گئے ہیں. عشق و محبت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آپ نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی سنت تو چھوڑی ہے. پیر کے دن آپ بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن بہت اہتمام سے روزہ رکھتے تھے. جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان دو دنوں میں آپ بہت اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں، فرمایا کہ پیر کا دن میرا یوم ولادت ہے، اس دن میں پیدا ہوا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں. اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ جب میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ دو چیزیں مستند ترین ہیں کہ ولادت کے دن کے ساتھ تو روزے کا تعلق ہے اور جمعرات کے دن اعمال کی پیشی کے ساتھ بھی روزے کا تعلق ہے. اس پر اگر انسان عمل کرے تو سونے پر سہاگا ہے. باقی مہینے کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، نہ تو قرآن کریم میں کہیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، نہ احادیث مبارکہ میں آپ نے کوئی تعین فرمایا. تو جس چیز کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حکم دیا ہو نہ آپ کے صحابہ نے کوئی طرز اپنایا ہو، وہ صحابہ جو عشاق کاملین صادقین تھے کہ جن سے بڑھ کر عشق و محبت کے ثبوت دینے والے کوئی نہ گزرے، تاریخ میں محبت کی جماعت جو صحابہ کی گزری اس سے بڑھ کر عشق و محبت کرنے والی کوئی اور جماعت دنیا نے نہیں دیکھی، ان حضرات نے بھی اسی حد تک کام کیا ہے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا یا کہتے ہوئے سنا. جوش اور خروش میں یہاں تک بھی نوبت آئی کہ یا رسول اللہ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اقوام عالم کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، آپ تو ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے محسن ہیں اور ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ عشق و محبت کے اظہار کے لیے آپ کے سامنے سجدہ کر لیا کریں. تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری اس امت کے لیے اللہ پاک نے کسی ایک بندے کے لیے دوسرے بندے کے سامنے عظمت اور احترام اور محبت کے سجدے کو بھی حرام قرار دیا ہے. پچھلی امتوں میں سجدہ محبت، سجدہ عقیدہ جس کو کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں مصافحہ ہے، معانقہ ہے، جس طرح یہ سنت عمل ہے، تو پچھلی امتوں میں محبت کے طور پر سجدہ تعظیمی جس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کو، کسی کے سامنے اس کی تعظیم کرنے کی خاطر پچھلی امتوں میں سجدہ جائز تھا، لیکن اس امت میں اللہ پاک نے سجدہ تعظیم کو بھی حرام قرار دیا. فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ حلال ہوتا، جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کیا کرے، لیکن میری امت میں کسی بھی فرد و بشر کے لیے سجدہ جائز نہیں رکھا گیا. ان حضرات کے عشق محبت کے ولولے ہمارے تو ناقابل تصور ہیں. جب حکم مل گیا کہ نہیں کرنا، دلی چاہت کے باوجود رک گئے. منمانی کرنا، جوش اور خروش دکھانا، جذباتی ہو جانا کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ ہم تو کریں گے نا، جب حکم آ گیا ممانعت کا رک گئے. ماننے میں اور رک جانے میں ہی خیر ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه، اللہ پاک نے اتنے مختصر سے جملے میں پورے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، پورا قرآن کریم اتارا اور ایک مختصر سے جملے میں فرما دیا کہ ما آتاکم الرسول، میرے پیارے رسول جو کچھ بھی تم کو دیں فخذوه، اس کو لے لو، سینے سے لگا لو، آنکھوں کا نور سمجھو، جو کچھ تم کو دیں فخذوه، سر آنکھوں پر اس کو وصول کرو. وما نهاكم عنه، جس چیز سے وہ تم کو روکے فانتهوا، رک جاؤ، باز آ جاؤ. یہی سب سے بڑی نجات کی کامیابی کنجی ہے. جو آپ نے دیا، آپ کے صحابہ نے کیا، یہی امت کے لیے مشعل راہ ہے اور نجات کا راستہ ہے. جو کام آپ نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، بعد کی امت پھر وہ جذباتی انداز میں، جوش و خروش میں، پھر وہ خرافات میں پڑ جائے. بہت دفعہ وہ چیزیں بدعات کے درجے میں چلی جاتی ہیں، رسومات، خرافات کے درجے میں، اسراف کے درجے میں، اور دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے زمرے میں آ جاتی ہیں. عشق و محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. اللہ سے سچی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار، سچا تعلق، پکا عشق، اور آپ کی ایک ایک ادا، ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک سنت سے والہانہ تعلق، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کی سچی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جس خوش نصیب کو ملی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نجات کے لیے یہی محبت کافی ہے. ایک صحابی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اتنے بڑا سوال، اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہا تیاری تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ صحابہ اکرام رات دن اپنے آپ کو عبادت کی محنتوں میں تھکاتے تھے، لیکن عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ تیاری تو کچھ بھی نہیں، صرف اس بات سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے. فرمایا پھر تو بیڑا پار ہے. یہ خبر جب مدینہ منورہ میں پھیلی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر آپ نے نجات کا فیصلہ دیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں پورے مدینہ میں عید جیسا جشن تھا، کیونکہ سارے صحابہ عشاق تھے، سچے محبت کرنے والے تھے، سینوں کے اندر محبت لبریز کیے ہوئے تھے، خوشی سے پھولے نہیں سمانے لگے کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہے. پھر تو انشاءاللہ نجات یقینی ہے. محبت اصل چیز ہے، اور پھر محبت کے تقاضے، عظمت اور محبت، یہ دو چیزیں ہیں کہ سامنے محبوب کی عظمت ہو، اس کی بلندی شان ہو، اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو دل و جان سے ماننا ہو، تابعداری ہو. دی روز در بستان سرا ہما توتیاں خوش نوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی ہی، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بھی جمالی ہی، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالی ہی. چڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. اس محبت کا ایک اظہار رات دن صبح و شام محبت کے عشق و محبت کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے عظمت اور قدر کے ساتھ اپنانا ہے. وحیات سے، خرافات سے، شرک سے، بدعت سے ایسی نفرت اور کراہیت ہو جس طرح آگ کے اندر انسان کو ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو پکا موحد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بننا نصیب فرمائے. عشق و محبت جب نصیب ہو جاتی ہے، پھر محبوب کی ادائیں ہی انسان کے لیے کافی ہوتی ہیں، پھر اس کو نقلی لیبل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. صحابی نے ایک منبر تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ اس منبر پر جلوہ فروز ہوئے. صحابہ کا مجمع مسجد نبوی میں موجود ہے، سکوت کا عالم طاری ہے کہ یک لخت مجمع میں ایک جانب سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور رونا بھی ایسا درد بھرا اور پرسوز کہ سننے والوں کے دل دہل رہے ہیں کہ یہ کون اس درد بھری آواز کے ساتھ بلک بلک کر رو رہا ہے. کنکھیوں سے لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ آخر یہ رونے والا ہے کون. روتا ہوا کوئی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن مسجد نبوی میں رونے کی آواز گونج رہی ہے. کہ اسی اثنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، اور نزدیک ہی ایک کھجور کا خشک تنا تھا. معلوم ہوا کہ اس خشک تنے سے رونے کی اور درد بھری، سوز بھری آواز آ رہی ہے. وہ بلک بلک کر رو رہا ہے. یہ کھجور کا وہ خشک تنا تھا کہ اس منبر کے بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کر، ٹیگ لگا کر، اس کو استعمال فرما کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. آج جب آپ کے لیے ایک صحابی نے آپ سے اجازت لے کر ایک منبر تیار کر دیا، اور آپ اس منبر پر جلوہ فروز ہوئے، اس مفارقت کے اندر کھجور کا ایک تنا ایسا بل بلا کر رویا کہ پورے مجمع نے آواز سنی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. صحابہ حیران ہے کہ ایسا درد بھرا رونا کس کا. آپ نیچے تشریف لائے، اس کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کو چمکارا. جس طرح ایک بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو، ماں اس کو اپنی آغوش میں چمٹاتی ہے، اس طرح آپ نے اس کو حوصلہ دیا، چمکارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رونا ہلکا ہوتا چلا گیا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تو جو میری مفارقت میں رو رہا ہے تو بتا کہ تو دنیا میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں؟ فرمایا کہ آپ کی اس صحبت کا اثر بھی اس خشک تنے پر پڑا تھا کہ اس نے دنیا کا ساتھ تو عارضی تھا، وقتی تھا، چند سال کا تھا، اور آخرت کا ساتھ دائمی تھا، سدا بہار تھا، نہ ختم ہونے والا تھا، اور صحبت کے اثر نے ایسی اس کی تربیت کی تھی کہ اس نے کہا کہ میں آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو اسی جگہ پر گڑا کھود کے یہاں سپرد خاک کر دو۔ آج بھی ریاض الجنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر ہے اس کے بالکل متصل جو ستون ہے اس پر ہرے رنگ سے لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ، رونے والا ستون، اسی کے نیچے وہ کھجور کا خشک تنا اپنی محبتوں کے ثبوت دے کر قیامت تک کے لیے سپرد خاک ہو گیا، اور آخرت میں پھر حضور کا اس کو ساتھ ملے گا۔ محبت تھی، خشک تنا ہے جو سوکھ چکا، لیکن ایسا والیانہ اپنا محبت کا ثبوت دے رہا ہے کہ مجھے آپ کی مفارقت اور آپ سے دوری گوارا نہیں ہے۔ پتھر، درخت اور خشک تنا، یہاں تک کہ جانور، کنکریاں، بے شمار چیزیں ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، آرام فرمانے کے لیے آپ سو گئے۔ مسند احمد میں یہ واقعہ پورا موجود ہے۔ آرام فرما رہے تھے، حضرت یعلا جو آپ کے صحابی ہیں قریب موجود تھے، صحابہ آپ کی نگرانی رکھتے تھے، حفاظت رکھتے تھے، تو دیکھا دور ایک زمین میں اگا ہوا درخت وہاں سے چلا، جس طرح کشتی پانی کو چیرتی ہے ایسے چیرتا وہ درخت آیا اور آپ کے سرانے تھوڑی دیر آ کر کھڑا ہوا، اور اس کے بعد واپس پلٹ کر اپنی جگہ پہ جا کے وہاں فٹ ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت یعلا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو سامنے درخت تھے آپ جس وقت آرام فرما رہے تھے وہ وہاں سے جگہ سے ہلا اور اس طرح زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، سرانے کھڑا ہوا، وہ واپس چلا گیا، میں تو حیران رہ گیا، میری عقل دنگ رہ گئی کہ کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کو معلوم ہوا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں، تو اس نے اللہ پاک سے اجازت چاہی کہ اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچ کر آپ کا دیدار اور زیارت کر کے آپ کو سلام کر کے آ جاؤں۔ اللہ نے اس کی بات کو منظور کر لیا، اجازت دی، وہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ دیکھنے میں درخت ہے، بے جان دکھائی دیتا ہے، لیکن عشق و محبت سے وہ بھی ایسا لبریز ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور پاکی اور بڑائی بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، ہم نے تو بہت تھوڑا سا علم تم کو دیا ہے، اصل علیم اور خبیر ذات تو ہماری ہے۔ ہر چیز جو اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہے، بڑائی بیان کر رہی ہے، اس کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق منه فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية اللہ۔ پتھروں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پتھر جو بالکل بے جان دکھائی دیتے ہیں، یہ سب ہماری مخلوق ہیں، ان کو بھی ہم نے شعور دیا ہے۔ کوئی پتھر پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی کا چشمے پھوٹتے ہیں، کوئی پتھر ایسا ہے جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کوئی پتھر ایسا ہے جو اللہ کے ڈر اور خوف اور ہیبت کی وجہ سے گر جاتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں لڑکھڑا کر گرتی ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں شاید چٹان گر گئی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر اور خوف اور اس کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر جم نہیں پاتے، گر جاتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ پاک نے سلسلے رکھے ہیں۔ احد پہاڑ جو مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور 7 کلومیٹر لمبا اور 2 سے 3 کلومیٹر چوڑا اور 350 میٹر بلند و بالا ہے، پتھر اور مٹی کا بنا ہوا ایک پہاڑ ہے. اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر حضرت عمر عثمان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے وہ پہاڑ ہلنے لگا, جھومنے لگا, خوشی سے مسرت سے والہانہ انداز میں استقبالیہ انداز میں جھومنے لگا. آپ نے اپنا قدم مبارک اس پر مارا, فرمایا اثبت احد, احد اپنی جگہ پر جم جا, اس وقت تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. حکم کی تعمیل میں جوں کر تو تھم گیا, جھوم کر عقیدت اور محبت کا اظہار کر دیا اور حکم ملتے ہی تابع داری کا اظہار کر دیا. ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ ایمان تو ہے, چاہتا ہوں ایمان میں اضافہ ہو جائے, کوئی نشانی اور علامت ایسی دکھائیں کہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے, اس میں اور اضافہ ہو جائے. میں تم خود بتاؤ کیا چاہتے ہو. کہا یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے نا, اس درخت کو آپ اپنے پاس بلا کر دکھائیں. فرمایا جاؤ تم خود ہی جاؤ, اس کو میرا پیغام دو کہ رسول اللہ تجھ کو بلا رہے. اٹھ کر گئے, دیہاتی صحابی ہیں, اور اس درخت کو جا کر خطاب کیا کہ اے درخت تجھ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ہلنا شروع کیا اور پہلے ایک طرف ہلا پھر دوسری طرف ہلا, دائیں بائیں ہلنا شروع ہوا جس طرح کوئی چیز جھومتی ہے. ہلنے کے ساتھ ہی اس کی جڑوں نے اپنی جگہ چھوڑنی شروع کی. اس طرح ہل کر جھوم کر جب جڑیں جگہ چھوڑ گئیں تو وہ درخت چلتا ہوا آ گیا اور آ کر سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. درخت ہے, شاخیں ہیں, پتے ہیں, ٹہنیاں ہیں, اور باقاعدہ وہ دیہاتی آواز سن رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام و کلام جب ہوا تو آپ نے فرمایا بتا تو کیا کہتا ہے. درخت نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, اور آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سننا تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک درخت کو چلتا ہوا دیکھنا, پھر درخت کو بولتے ہوئے دیکھنا, پھر گواہی دیتے ہوئے, ان کا تو ایمان تر و تازہ ہو گیا. ان دیہاتی صحابی کا کہا حسبک حسبک یا رسول اللہ, کافی ہے کافی, اس کو آپ فرمائیں کہ واپس اپنی جگہ پر جائے. آپ نے فرمایا جا اپنی جگہ پر جا کر جم جا. درخت واپس گیا, اسی جگہ جا کر جم گیا. اس کے بعد فرط محبت اور جوش عظمت میں وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا سر مبارک اور قدمین شریفین چومنا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. تو اٹھے, اٹھنے کے بعد آپ کے مبارک سر کو بھی بوسہ دیا اور قدمین شریفین بھی چوم لیے کہ میرا ایمان تو پہلے سے تھا لیکن اس میں ترقی ہو گئی, تازگی آ گئی کہ آپ کے اشاروں پر کس طرح سے یہ چیزیں حکم کی تعمیل کرتی ہیں. جن صحابہ نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا, سورج کو واپس پلٹتے آتے دیکھا, اور جا بجا عجیب اور غریب خرق عادت معاملات دیکھے, ان کے ایمان کس قدر عروج پر ہوں گے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر میں وہ پتھر اب بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث سے, فرمایا کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ساتھ ہوا, ہم دونوں کہیں کام سے جا رہے تھے, جس پہاڑ پر جس درخت پر ہمارا گزر ہوتا میں خود آواز سنتا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, ہر پہاڑ ہر درخت آپ کو سلام کر رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, فرماتے ہیں کہ آج بھی میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جس کے نزدیک گزرتے ہوئے میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا کہ جو حضور کو سلام کر رہا تھا. یہ شجر, یہ حجر, یہ مدر, یہ کائنات کی چیزیں بھی محبوب رب العالمین سے محبت کرنے والی گزری ہیں. تاریخ کے اندر محبت کرنے کے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں. عظمت ہو, محبت ہو, احترام ہو, اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی تابع داری کی جائے, نقالی کی جائے, اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے. خلافت عثمانیہ کے بادشاہ گزرے سلطان عبد الحمید, ان کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا, لوٹا پٹا, کاروبار میں دیوالیہ ہو چکا تھا. درخواست لایا کہ بادشاہ سلامت میرے مقروض ہیں, ان سے ملنا چاہتا ہوں. مصاحبین نے کہا اس کا دماغ خراب ہے, بادشاہ سلامت اور ایک عام سوداگر کے مقروض ہوں. تو انہوں نے کچھ رقم دے کر اس کو ٹلانا چاہا, کہا نہیں میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں. اصرار کیا, مجبور ہو کر مصاحبین نے بادشاہ کو اطلاع کی سلطان عبدالحمید کو کہ ایک شخص ہے اور وہ ایسی بات کہتا ہے کہ جو بتاتے ہوئے بھی ہمیں آپ کو شرم آتی ہے. بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ اس کے مقروض ہیں اور وہ آپ سے براہ راست ملنا چاہتا ہے. تو بادشاہ نے کہا بلاؤں میں بھی دیکھوں آخر میں کس کا مقروض ہوں. اس لٹے پٹے نوجوان تاجر کو بلایا گیا سلطان عبدالحمید کے سامنے. جب وہ آیا سلام کلام کے بعد اس نے عرض کیا کہ حضرت بادشاہ سلامت, ایک تاجر تھا, کاروبار میں دیوالیہ ہو گیا, نقصان ہو گیا, قرضوں کے دور میں دب گیا اور بالکل میں قلاش ہو گیا. اب پریشانی کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ میری مشکل کو آسان بنا, جو میرے پر قرضے ہو گئے مالی معاملات ہیں اس کے لیے آپ میری مدد فرمائیں. ہر رات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر سویا کرتا تھا. مصاحبین نے اس کو ٹوکا, بولا کہ آلتو فالتو باتیں نہیں کرو, یہ بتاؤ کہ بادشاہ سلامت تمہارے مقروض کیسے ہیں. اس نے کہا میں وہی بتا رہا ہوں. پھر تفصیل اس نے مزید آگے بتائی, کہا کہ کل رات جب میں دعائیں کر کے سو گیا تو رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی اور آپ نے مجھے پیغام دیا کہ جاؤ اور میرے حمید سے کہہ دو کہ ہر رات درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے تم مجھے یاد کرتے تھے لیکن کل رات تم نے ہمیں یاد نہیں کیا. اس کے پاس جاؤ اور اس سے اپنی ساری مشکل اور پریشانی کا حال بیان کر دو. سلطان عبدالحمید جو صرف اور صرف یہ رازداری کے ساتھ یہ درود شریف کا عمل خود اپنی ذات کی حد تک ان کو علم تھا, کسی اور کو کانو کان خبر نہ تھی, دنگ رہ گئے کہ یہ تو میرا اپنا ذاتی راز ہے, میں ہی جانتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی لے کر آیا. عقیدت اور عظمت سے جھوم اٹھے, بڑی محبت سے بلا چوں چرا بغیر تفتیش حال کیے ہوئے درہم و دینار کی بھری ہوئی پوٹلی اس کے حوالے کی اور کہا کہ پھر بتاؤ حضور نے کیا فرمایا. پھر اس نے دہرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حمید سے کہو. پھر روک دیا اور اشرفیوں کی پوٹلی نکال کر دی. سہبارہ تین چار مرتبہ اس طرح سے وہ بار بار یہ محبت بھرا جملہ سنتے رہے کہ میرے حمید سے کہو کہ ہر رات وہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے ہمیں یاد کرتا ہے لیکن کل رات اس نے ہمیں یاد نہ کیا. جب دو چار پوٹلیاں دے چکا مصاحبین نے کہا کہ بیٹا آپ کے لیے اتنا مال کافی نہیں, کافی ہے. اس کو وہاں سے رخصت کیا اور اس کے بعد سلطان عبدالحمید سے مصاحبین نے کہا کہ بادشاہ سلامت محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اگر ہم اس کو نہ روکتے تو یہ نوجوان آپ کا تو بہت بڑا خزانے کا حصہ لے جاتا. اس پر سلطان عبدالحمید کا جو عشق و محبت بھرا جملہ تھا اپنے مصاحبین سے کہا کہ اگر یہ نوجوان بار بار یہ پیغام مجھے سنا سنا کر جس سے مجھے تسکین مل رہی تھی کہ میرے آقا نے مجھے میرے حمید کے لفظ سے یاد کیا, اس سے جو مجھے محبت اور اپنائیت مل رہی تھی, اگر یہ نوجوان اس جملے کے بدلے میں مجھ سے میری ساری جائیداد, یہاں تک کہ خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے میری سلطنت اور مملکت بھی مانگتا وہ بھی اس کو دے دیتا. عشق و محبت جب ہو انسان کے دل میں تو وہ محبت کے لیے ایسے معاملات رکھتا ہے کہ محبوب کے دل میں جگہ کر جاتا ہے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. کامیاب ہے وہ امتی جو تابعدار ہے, نقال ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عظمت سے سنتا ہے, عظمت سے اپناتا ہے. اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والا اور خالی ڈھونگ رچانے والا, شور شرابہ واویلا کرنے والا, عشق و محبت کے نعرے لگانے والا, وہ پھر ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بدعتیوں میں اٹھا دیا جائے, خرافات واہیات کرنے والوں میں اٹھا دیا جائے. عشق و محبت وہ ہے, عشق اور مشق یہ وہ چیزیں جو چھپائی جاتی ہیں لیکن چھپائے جانے کے باوجود چھپتی نہیں. محبت خود پھوٹتی ہے, خود محب کے اندر ایسے اعمال ظاہر ہوتے ہیں. دینا ہے نگاہ کو تو ایسی رسائی دے, دیکھوں میں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. پھر تو حال یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں, اب میں اکثر میں نہیں میں تم ہو جاتا ہوں. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے. پھر تو محبوب کی نقالی کو انسان ہر دن عزیز سمجھتا ہے, صورت میں بھی سیرت میں بھی. وہی طور طریقے اپناتا ہے جو محبوب بتا کر گئے ہیں, دے کر گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عشق و محبت نصیب فرمائے, ظاہر اور باطن سنوار کے حقیقی معنی میں جو زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے اسی کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.